راستہ یہ ہے کہ انسان کو استاد کامل مل جائے، کہ جو خود تمام رستے کو جانتا ہو اور آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو لے چلے. اور اگر استاد کامل نصیب نہیں ہے تو وہ لوگ کے جنہوں نے کچھ رستہ طے کیا ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مدد کرتے ہوئے آگے چلیں. یہ دو راہیں ہیں، دو پروسیجرز ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے پاس، یعنی ہمارے پاس یہ بہرحال ایڈوانٹیج ہے کہ کتابوں کی صورت میں، درس کی صورت میں علماء کی چیزیں اویلیبل ہیں جو ہمارے لیے کافی رستے تک استاد کا کام کر سکتی ہیں. لیکن ہمیں جس چیز پر کرنا ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جس چیز کی کمی ہے، کہ ہم لوگ خدا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑتے. یہ ہمارے اندر جو ہے نا، ہمارے خاص طور سے انڈیا پاکستان کے مسلمان میں اور شیعہ میں یہ بہت بڑی خامی ہے کہ وہ ادھر ادھر کی چیزوں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں لیکن قربتاً اللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں جوڑتے. تو بس یہ بات تھی انشاءاللہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. پچھلے دو ہفتوں سے جب ہم بات کر رہے تھے طہارت کے حوالے سے، تو ہم نے پانی کی بات کی تھی، اور اگر آپ لوگوں نے نہیں سنا تو پلیز اس کو سن لیجئے گا، کیونکہ وہ بہت اہم اور بہت پر لطف گفتگو ہے کہ پانی کو طہور قرار دینے، یعنی طہارت کا وسیلہ قرار دینے کی حکمت کیا ہے، اور پانی کے اندر وہ کون کون سی کوالٹیز موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءَ كُلَّ شَئِنْ حَيْ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کی حیات کو قرار دیا. یعنی کہ پانی ایک امیزنگ سبسٹنس ہے کہ اس، اور اس کے جیسے میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس کی جو سب سے حیرت انگیز بات ہے پانی کی، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ مومن صفت آب رکھتا ہے، وہ یہ کہ پانی سیلف کلیننگ ہے. اس کے اندر جتنی نجاست مل جائے، یعنی ساری دنیا کی نجاست پانی میں جا کے گرتی ہے الٹیمیٹلی، یا زمین میں جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا پانی جو اویلیبل ہے آپ کو ڈفرینٹ ریسورسز سے، وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے. مطلب دریا ہو، تالاب ہو، جھیل ہو، سمندر ہو، بادلوں سے برسنے والا پانی ہو، پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ کوالٹی مومن کے اندر بھی پائی جانی چاہیے کہ اس حوالے سے کہ مومن اس بارے میں خدا سے وہ نہیں کر سکتا، یعنی شکایت نہیں کر سکتا کہ تو نے مجھے آلودگی میں رکھ دیا. تو خدا اس کو کس چیز کی مثال دے گا؟ پانی کی مثال دے گا کہ ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے ایک چیز ایسی پیدا کی ہے کہ جس کے اندر روزانہ ٹنوں کے لحاظ سے آلودگی ملتی ہے لیکن وہ پاک رہتا ہے اور پاک کرنے والے ایجنٹ کے طور پہ موجود ہے. تو اس پر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی، حدیث بھی چھٹے امام کی آپ کو سنائی تھی. اور پھر دوسری بات جو یہاں پر تھی وہ یہ کہ پانی ہر جگہ کا ایک نہیں ہے، یعنی خدا نے، کیونکہ زیادہ تر انسان صرف ظاہری چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، اس لیے خدا نے ظاہری چیزوں کی مثال دی ہے تاکہ وہ ظاہر کی بنیاد پر حقیقت کو سمجھیں، ظاہر سے باطن کی طرف ان کی فکر جائے. تو یعنی وحی بھی پانی ہے کہ جو کس چیز کو پاک کرتی ہے؟ انسان کے قلوب کو پاک کرتا ہے، انسان کے نفوس کو پاک کرتا ہے وحی کا پانی. اور اس میں پھر آخری جملہ جو اس پورے چیپٹر میں ہے وہ یہ کہ جو چیز انسان کو پاک کرنے والی ہے، انسان کے نفس کو پاک کرنے والی، انہیں باطن کو پاک کرنے والی، ان میں دو باتیں کہتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک تقویٰ ہے، ایک یقین ہے. جس نفس میں تقویٰ یقین کے ساتھ پیدا ہو جائے وہ نفس طاہر ہے، وہ پاک ہے. اور تقویٰ کے بھی درجات ہیں. تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اس تاثر میں، اس اثر کے ماتحت کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، ان تمام خرابیوں کو ترک کرے جن سے خدا نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تقویٰ کی بگننگ ہے، یعنی شروع کا درجہ ہے، یہ آخری درجہ نہیں ہے، کہ انسان اس بات کو اپنے قلب میں راسخ رکھے کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، کسی بھی جگہ ہوں. جیسے امام علی علیہ السلام کے بہت ہی خوبصورت جملے ہیں اس حوالے سے، کیا فرماتے ہیں؟ جوار حکم جنودہ وخلواتکم عیونہ، یعنی تمہارے اعضاء و جوارح خدا کا لشکر ہیں. اور سورہ فصلت کی آیتوں میں، سورہ یاسین کی آیتوں میں یہ بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ جنہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کمایا، وہ خدا کی بارگاہ میں جا کے بھی جھوٹ بولیں گے. جب ان کے نام عمل ان کے سامنے آئے گا، ان کی بد کرداری سامنے آئے گی، وہ کہیں گے ہم نے نہیں کیا. اس وقت خدا کہے گا تم اپنا منہ بند کرو، اور ان کے اعضاء و جوارح اور پورا جسم گواہی دے گا ان پر کہ ہاں اس نے ہم سے یہ کام کرایا تھا، اس نے ہم سے یہ کام کرایا تھا، اس نے ہم سے یہ کام کرایا تھا. اور وہ پوچھیں گے کہ تم میرے خلاف کیوں بات کر رہے ہو، تم تو میرا جسم تھے. تو وہ کہیں گے قالو انتقن اللہ، یعنی ہمیں نطق عطا کیا ہے اللہ نے، کہ جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی ہے. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جوار حکم جنودہ، یہ تمہارا لشکر نہیں ہے، یہ خدا کا لشکر ہے جو تمہارے اعضاء و جوارح ہیں. وخلواتکم عیونہ، اور تمہاری خلوتیں، کہ تم جو تنہائی میں جا کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہو اور سمجھتے ہو یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور میں جو چاہے کروں. عیونہ وہی خدا کی آنکھ ہے، خدا کی نظر ہے. یہ تقویٰ، ٹھیک ہے، اس چیز کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر یہ کیفیت رکھے کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں. اور پھر یہ چیز انسان کو روکے ہر اس کام کے کرنے سے کہ جو خدا کو ناپسند ہے. یہ تقویٰ کی بگننگ ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام کیا ہے، کہ انسان صرف حرام کو نہیں ترک کرے، ہر اس چیز کو خدا کی خاطر چھوڑ دے جو غیر خدا ہے، جو غیر حق ہے. یہ تقویٰ کا کمال ہے. اور دوسری چیز یقین. یقین کی ابتدا کیا ہے؟ کہ زندگی میں سے شک دور ہونا شروع ہو جائے. آپ جس چیز کو بھی سمجھیں، جس چیز کو بھی جانیں، وہ ڈاؤٹ فل نہ ہو آپ کے آگے، اس بارے میں آپ 50-50 60-40 70-30 نہ ہو، یعنی اس میں آپ کو یقین ہو پورا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اور یقین کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ کہ مشاہدہ محبوب، یعنی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور مشاہدہ کرنا، یہ یقین کی انتہا ہے. یقین انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے.
اس میں ایک سوال ہے،
جی فرمائیے،
کہ انسان یقین کی آخری منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایون میٹیریلسٹک چیزوں میں آپ دیکھ لیں، یا مان لیں آپ کوئی سائنس کی کوئی چیز حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک آپ نے جو سمجھا پھر وہ آگے چل کے وہ حقیقت بدل جاتی ہے، ایک الگ پرسپیکٹو آ جاتا ہے، تو وہ آخری منزل تک پہنچنا مطلب کیا؟
دیکھیں انسان جب بھی کسی چیز کو جانتا ہے نا، اس کے اسی سے ملتا جلتا میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں، کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام سے یہ بارہا سوال ہوا ہے، آپ کو کیسے پتا کہ آپ نبی ہیں؟ یا چھٹے امام سے، باقی ائمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ حجت خدائی امام ہیں؟ یعنی وہی چیز کہ ہم تو ہر چیز میں ڈاؤٹ ہے. یعنی فار ایگزامپل میں یہ سوچوں میں عالم ہوں، کیسے پتا مجھے عالم ہوں؟ کہ میں جو کچھ جانتا ہوں صحیح جانتا ہوں، غلط جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس کو خدا منتخب کرتا ہے، اس کے دل میں یہ چیز ایجاد کرتا ہے، اس کے قلب میں ایک کیفیت ایجاد کرتا ہے یا ایک حقیقت ایجاد کرتا ہے کہ اسے اپنے اندر کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یعنی جب تک آپ سینسز کے تھرو سے چلیں گے، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کبھی بھی یقین تک نہیں پہنچیں گے. جس دن آپ کے اندر کی آنکھ کھل جائے گی اور آپ اپنے وجود میں صحیح اور غلط کو جاننا اور پہچاننا شروع کر دیں گے، یقین کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے.
لیکن جہاں تک یقین کا سوال ہے، کہنے کو سبھی مطلب کہتے ہیں مجھے یقین ہے اس چیز پہ، फॉर एग्जाम्पल खुदा पे भी, लेकिन अगर असलियत में देखें तो कहीं ना कहीं उसको आप डिजीज कह लिए, कल्ब की है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक शक का वो रहता है। अब पता नहीं क्या अलग अलग लोगों की परसेंटेज अलग अलग होती होगी, लेकिन भाई जैसे हमारे अहले बैत और उसके अलावा जितने भी पैगम्बर थे उनके लिए तो ये यकीन बिल्कुल ऐसा था कि जैसे सामने बिल्कुल कोई,
और भी हैं औलिया खुदा मोमिनीन हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। जी जी,
लेकिन जिस हम लोग जो जहाँ पर रहते हैं खास तौर पे, मैं अपने आप की देख कर रहा हूँ कि मैं कोशिश बहुत ज़्यादा करता हूँ कि एक चीज़ ये हो कि भाई पूरी हद तक नहीं तो एक लेवल थोड़ा ऊँचा हो जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि एक शक की बुनियाद हमेशा। तो ये मैं पूछना ही चाह रहा था, कल तो मैं समझ गया कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा तो कल वो जो तकवे की बात है वो तो उसको तो मैं वो कर लूँगा, लेकिन यकीन क्या ये होता है कि जैसे कि आपने पहले कहा कि अल्लाह, तो इसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि इंसान जो है वो, या फिर वो जैसे कि
देखिए हर चीज़ की इब्तदा जो है ना वो इल्म और मारिफत है, हर चीज़ की इब्तदा इल्म और मारिफत है, कि जब तक आप किसी बात को सही तरीके से जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसमें तफक्कुर नहीं करेंगे तो आप आगे चल ही नहीं सकते। मेरे ख्याल में तकवा और यकीन एक दूसरे से जुदा नहीं है, तकवा की बुनियाद पर ही इंसान यकीन की मंजिलें तय करता है, कि तकवा ही असल वो चीज़ है कि जो इन्हें बेसिकली तकवा भी एक किस्म का यकीन है कि एक हकीकत और एक हस्ती मौजूद है। अच्छा अब इंसान यानी इस अच्छा यकीन के हवाले से मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि इमाम अली अलैहि सलाम ने इसका बहुत सिंपल फार्मूला दिया है यकीन का, इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल करो ताकि यकीन तक पहुंच जाओ। बहुत सिंपल फार्मूला है जो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, यानी कि जो साइंस भी ये बात कहती है ना कि भाई ये नहीं कि आपने थ्योरी बना दी, खाली थ्योरीज बनाने से नहीं चलेगा, जब तक थ्योरीज टेस्ट नहीं होंगी, प्रूव्ड नहीं होंगी, एक्सेप्टेड नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं। तो ये वही जो इमाम अली अलैहि सलाम ने उस वक्त ये बात कही कि जो भी इल्म हासिल करो तुम उस पर अमल करो, पुट इट टू टेस्ट। जैसे शायद मैं अभी आप लोगों से, हाँ पिछली दर्स में उसके चहल हदीस वाले दर्स में मैं एक बात सुना रहा था ना कि आप अगर दीन के किसी भी चीज को कबूल करते हैं, आप इसको टेस्ट करेंगे इसकी वजह से आपकी जिंदगी में तब्दीली आती है या नहीं। जैसे मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि अगर जो कुछ हम काम कर रहे हैं अगर ये हक है, अगर ये हक है तो इसको लाजमन एक पॉजिटिव नतीजा देना चाहिए। सो ये पुट इट टू टेस्ट, और इसी से यकीन आता है इंसान। यानी अब मिसाल के तौर पर अब देखें, ये जितना भी आप शक की बात कर रहे हैं ना, ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ वसवसे शैतान है हकीकतन। अच्छा यानी कि इसमें यानी नहीं, इसमें ओवरकम आपकी मारिफत करेगी ना आपको। यानी फॉर एग्जांपल हमारी जिंदगी में शैतान सबसे बड़ा कौन सा वसवसा डालता है, या मुरकुम बिसूए वल फहशा व यअदुकुम अल फक्र। ठीक है, दो हैं असल में शैतान के वसवसे, फकीरी से डराना मुख्तलिफ हीलों बहानों से, बेहयाई की तरफ पुल करना और फिर बुराई की तरफ ले जाना वहां से। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी जिंदगी में गौर करूं, मेरी जिंदगी कब से शुरू हुई कि जब फॉर एग्जांपल मैं अपनी वालिदा के शिकम में मेरा जिस्म पूरा बन गया, और जो बात कही जाती है कि 4 महीने 10 दिन बाद उसमें जान पड़ गई। ठीक है, उस वक्त से मैं एक इंसान हूं, उस वक्त से उस अरसे में मैं कौन सी जॉब कर रहा था, मैं कौन सी मेहनत मशक्कत कर रहा था कि जिसकी वजह से मेरी तमाम जरूरियात पूरी हो रही थी। शिकम मादर में कोई था देखभाल करने वाला या नहीं कि जिसने उस अरसे तक मुझे जिंदा रखा, या मेरी मेहनत की वजह से मैं जिंदा था वहां पे, मुझे तो खबर भी नहीं थी कि मैं कुछ हूं। उसके बाद किसने मुझे सलामती के साथ वहां से निकाल के इधर लाया। जब इस जिंदगी में मैं आया तो मैं एक फालिदज़दा इंसान की तरह था, कुछ भी नहीं कर सकता था, कुछ जानता ही नहीं था। किसने वालिदैन के दिल में मेरी मोहब्बत डाली कि जिन्होंने अपने आराम को पीछे किया, अपने अमवाल को मुझ पर खर्च किया, अपनी मेहनत को मुझ पर खर्च किया, कौन था वो जो ये सब कर रहा था। اور جو ایک مثال میں اکثر میں نے عرض کی کہ وہی خاتون جو میری والدہ ہو کے میرے لیے تکلیف اٹھا رہی ہیں, وہی خاتون کسی دوسرے بچے کے لیے تکلیف کیوں نہیں اٹھاتی؟ وہی مرد جو باپ ہونے کی وجہ سے میرے لیے مشقت اور محنت کر کے رزق کے وسائل فراہم کر رہا ہے, وہ کسی دوسرے کو کیوں نہیں وہ پیسہ دے دیتا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی درد اسپیسیفک ہے, جنرل نہیں ہے. ماں باپ کے دل میں جو اولاد کا درد ہے اسپیسیفک ہے, اونلی فار دیٹ چائلڈ, جو جس کی پرورش کی ذمہ داری خدا نے اس کو لگائی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جنرل کیفیت پیدا ہو گئی ہے انسان کے اندر کہ وہ ساری دنیا کے بچوں اور انسانوں کا درد لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو جب میں یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے کیوں یقین پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کفالت کرنے والا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اور میں کس بنیاد پر یہ سوچنے لگا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ, یعنی ٹھیک ہے خدا نے محنت کا حکم دیا ہے, وسائل رزق تلاش کرنے کا حکم دیا, لیکن فار ایگزامپل کوئی مجبوری آ گئی, کوئی پریشانی ہے, جیسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ محنت بھی کرنا چاہ رہے ہیں, سب کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں بات آگے بڑھ رہی, یہ کچھ تو میں کیوں اس بات کو سوچ رہا ہوں؟ شیطانی وسوسہ مجھے بائی کر رہا ہے کہ تم اگر محنت نہیں کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے.
اس سے یہ لگتا ہے لیکن حیدر بھائی کو 99.9% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وسوسے کے شکار ہوتے ہیں.
بالکل بالکل,
اگر ایسا نہ ہو تو انسان جو ہے
بالکل
امام حسین ہو جائے گا اپنی زندگی. اور لبئی والی بات ہے کہ انسان
دیکھیں
دنیا کی سب سے,
میں آپ کو ایک
ٹھوکر مار
دیکھیں, صرف جو ہے نا اس پر انشاءاللہ یہ بات کبھی کریں گے, یہ پورا ایک ٹاپک ہے, پورا ایک ٹاپک ہے, لیکن میں آپ کو صرف ایک اشارہ دیتا ہوں اس بارے میں. خدا نے کہا, انہیں قرآن کریم کی آیتیں, انما اموالکم و اولادکم فتنتن, یعنی جن دو چیزوں کو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو یہ دونوں فقط آزمائش ہیں, تمہارے اموال بھی تمہاری اولاد بھی. اس کے بعد سورہ فجر میں خدا نے کہا کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, کہ جب خدا زندگی میں انسان کو باعزت بنا دیتا ہے, جب خدا زندگی میں انسان کو نعمتیں دے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے بہت باعزت بنا دیا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور جب اس طریقے سے بلا میں ابتلا میں ڈالتا ہے کہ رزق کو تھوڑا سا تنگ کر دیتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَن, تو وہ یہ شور مچانا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا. ان دونوں آرگیومنٹس کا جواب صرف ایک ورڈ میں دیا ہے, کلا, ہرگز نہیں, یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں. یعنی کچھ لوگ مبتلا اے کرامت اور نعمت ہیں, کچھ لوگ مبتلا اے مصیبت و مرض ہیں, دونوں ابتلا میں ہیں. ابتلا کا مطلب سمجھتے ہیں نا, آزمائش. جس کو کرامت اور نعمتیں مل رہی ہیں وہ بھی ابتلا میں ہیں, جس کے رزق میں تنگی ہو رہی ہے جو مصیبت و مرض, وہ بھی ابتلا میں. تو حقیقی نعمت کس کو کہتے ہیں پھر؟ اب سوال عجیب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی, یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے تمہاری ایکسٹرنل لائف میں, جو کچھ بھی ہے, تمہاری اولاد ہے, تمہارے اموال ہیں, تمہارے دوسرے جتنا سرمایہ ہے, جس کی وجہ سے تم اپنے کو صاحب کرامت سمجھتے ہو, جس کی وجہ سے تم اپنے کو صاحب مصیبت سمجھتے ہو, سب کچھ آزمائش ہے. تو حقیقی نعمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ حقیقی نعمت انسان کے وجود کے اندر پیدا ہونے والی اس کی صفات ہیں, پائی جانے والی صفات ہیں. یعنی جس انسان کو خدا نے ایمان عطا کیا ہے یہ نعمت ہے, جس انسان کو خدا نے اپنی ذات پر یقین عطا کیا ہے یہ نعمت ہے. اور اس بات کا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مؤمن ہو تو ہم تمہاری نعمت میں صرف اضافہ کریں گے, کبھی کمی نہیں ہوگی. اب ہم بیٹھ گئے کہ جی میں, مجھے تو یہ لاس ہو گیا, مجھے تو وہ لاس ہو گیا, میں تو اس پریشانی میں پڑ گیا, خدا نے تو وعدہ کیا ہے مومن سے کہ ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں. تو آپ نعمت کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. خدا نے تو ان میں سے کسی چیز کو نعمت قرار دیا ہی نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ तो इसी वजह से ना जो हमारी जितनी भी गुफ्तगू का फोकस है ना वो इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, यानी वो पर्सपेक्टिव जो शैतानी वसवसों से ईजाद होता है उस पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करके कहाँ ले जाना है, कुरानी पर्सपेक्टिव पे। और ये चीज़, ये पूरी की पूरी बात करबला में करबला से ज़्यादा अच्छी कहीं और समझ में आती नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में नेमत किसे कहते हैं, इंसान की ज़िंदगी में निकमत किसे कहते हैं, बला क्या है, इम्तिहान क्या है। ठीक है, बहरहाल तो अब
क्वेश्चन है था भाई, जिस दिन इन्होंने पूछा था उसी से थोड़ा रिलेटेड है। तो जैसे कई लोगों के दिल में शक आता है चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन अगर हमें मान ली कई बार यकीन है कि नहीं, हमने अगर जिसने हमें बताया है वो आलिम दीन है, उसने बताया है और ये कुरान से अगेंस्ट में भी नहीं जा रही है और हमें उस बात पे यकीन है, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं शैतानी वसवसा हो सकता है कि वो हिल्म हासिल ना करें और बस उस बात को मान लें, या अगर हमें पता
नहीं,
है सच बात
ये बात तो है बिल्कुल, इसलिए कि कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस बात को नहीं पसंद किया है कि मोमिन बगैर दलील और तहकीक के किसी चीज़ को कबूल कर ले,
नहीं सॉरी,
ना कबूल ना रद्द।
मेरा मतलब ये था कि जैसे कि मान लिया किसी ने कोई इल्म दिया और हमें यकीन हो गया कि हाँ ये सच्चा है,
नहीं यकीन किस बुनियाद पे,
क्योंकि ना तो वो कुरान के अगेंस्ट जा रहा है ना ही हदीसों के
तो
अगेंस्ट
वो
जा रहा
आपको
है।
पता होना चाहिए ना, यानी कि आपको जब पता ही नहीं होगा कि कुरान की थीम क्या है तो कैसे किस बेसिस पे आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट की बुनियाद। यानी कि मैं एक जुमला ही कहता हूँ कि हमारा जो सबसे अजीब है ना, यानी अमेजिंग थिंग जो है मजहब की, वो ये है कि एक शख्स उस फील्ड में दाखिल होने से पहले ये यकीन रखता है कि ये सही है, ना समझ में आने वाली बात। यानी आपने किसी वादी और मैदान में कदम ही नहीं रखा अभी और आप डंडा हाथ में लेके खड़े हैं ये सही है बिल्कुल, तो और अगर कोई इसके खिलाफ बात करेगा जी
थोड़ा सा बस एक दिमाग चला गया कहीं
जी
कि यकीन तो भाई देखिए ये भी हो सकता है कि एक ईसाई है वो ये मान के चल रहा है कि भाई जो है वो जनाब ईसा जो है वो
ठीक है ना, ठीक है ना, वो ये यकीन रख रहा है किस बुनियाद पे, किस बुनियाद पे, बुनियाद क्या है यकीन की। यानी हम मिसाल के तौर पर इस यकीन के हामिल हैं कि इमाम अली जो हैं उनसे बेहतर अफजल बरतर शख्सियत नहीं है, किस बुनियाद पे, मतलब कोई बेस है इस यकीन के रखने की या इस बात को क्लेम करने की। तो ये जो मजहब है ना, यानी कि जो हम जिस तरीके से मजहब को लेके चल रहे हैं, इतना अमेजिंग है ये पूरा सिस्टम जो हमने बनाया हुआ है कि इट डिफाइज एवरी लॉजिक, और इसी वजह से इसमें कोई कामयाबी नहीं है। यानी कि जो चीज खुदा के बनाए हुए कवानीन और उसूल को यकसर मुनहदिम दरम बरम कर दे उसमें आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये यानी कि खुदा ने भी जब कुरान में आप बात करें देखें तो खुदा ने अपने आप को पुट टू टेस्ट किया है, ये थोड़ी कहेंगे तुम अंधों की तरह मान लो दीन को पैगंबर को। मोजेजा क्यों रखा गया आप मुझे बताएं, मोजेजा क्यों है, नबी मोजेजा क्यों लेकर आता है या खुदा नबी के हाथों से मोजेजा क्यों जाहिर करता है, उसकी वजह क्या है। मोजेजे का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं, यानी हम मोजेजे का मतलब समझते हैं कि एक इंसान के पास ये अथॉरिटी है कि वो नेचुरल सिस्टम को उड़ा के फेंक दे, आसमान को जमीन कर दे, जमीन को आसमान कर दे, दश्त को दरिया बना दे, ऐसी कोई बात नहीं है। मोजेजे का सिर्फ एक पर्पज है कि जो एक इंसान हमारे जैसा इंसान हमारे सामने आके कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, बियॉन्ड द फिजिकल रियल्म एक मैसेज लेकर आया हूं, यानी तुम्हें उन हकीकतों से आश्कार कराना चाहता हूं जो मादियत की हदों में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, यानी खुदा और आखिरत। लोग ये सवाल करते हैं कि हम कैसे तुम्हारी बात माने, क्यों माने तुम्हारी बात, तो नबी ये कहता है कि आओ मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूं कि मेरा ताल्लुक मावराए मादा हकीकतों से है, और उस ताल्लुक का सबूत देता है मोजजे के जरिए से। اس معجزے کا کہیں سے بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی یا امام جو ایک چیز دکھا رہے ہیں وہ نیچرل سسٹم کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں. تو ہم جب تک ان حقائق کو نہیں سمجھیں گے یا ان جگہوں تک نہیں آئیں گے تو وہی علم و معرفت. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد اب میں یہ چیپٹر پڑھتا ہوں کہ جس میں عرض کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں. کہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ انسان سالک کو دو رستوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسے مقام قرب ربوبیت تک پہنچا دیتے ہیں. پہلا ہے توجہ بمقام رحمت مطلقہ, اور وہ رحمت کے ہر موجود اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو اس رحمت تک پہنچا دے. یہاں پر یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں, اور یہ بھی بہت اہم ایک نقطہ ہے, کہ ہم اگر بلند ہونا چاہتے ہیں, ہم اگر خدا کے قرب تک پہنچنا چاہتے ہیں, اس میں بھی میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے ان اشکالات کا جواب آپ کو ملے گا. ہمارے لیے رستہ خود محنت ہے یا ہمارے لیے رستہ خدا کی رحمت کو حاصل کرنا ہے؟ ہم رحمت خداوندی کے ذریعے سے ترقی کر سکتے ہیں یا ہر چیز کو اگنور کر دیں اور خود محنت میں لگ جائیں اور اپنی محنت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ چیز مجھے اوپر لے جائے گی. کون سی چیز اوپر لے جائے گی؟ رحمت خداوندی. ٹھیک ہے, اور رحمت خدا سے وابستگی کا نام کیا ہے؟ ولایت ہے. اب دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خدا کی رحمتوں میں سے بزرگ ترین رحمتیں کون سی ہیں کہ جن کے وسیلے سے انسان بلند ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کھانا ہے, پینا ہے, جسمانی سکون ہے, آرام ہے؟ کون سی نعمتیں, رحمتیں ہیں خدا کی کہ جو انسان کو ترقی دینے میں مدد دیتی ہیں؟
جی
کون سی نعمتیں؟ انبیاء اور رسل اور کتاب خدا. ان دونوں سے بڑھ کر اور بزرگ تر خدا کی کوئی رحمت انسانوں کے لیے نہیں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ مظاہر رحمت رحیمیہ. رحمت رحیمیہ کا مطلب بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایک خدا کی رحمت کون سی ہے؟ رحمانیت ہے. رحمانیت کا مطلب ہے کہ ان جنرل جو ہم سب کو ملا ہوا ہے زندہ رہنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے. رحیمیت الگ چیز ہے. رحیمیت رحمت کی وہ قسم ہے کہ جو مومن کو اوپر لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے ہم اپنی اولاد کے حوالے سے دو قسم کی شفقت رکھتے ہیں. ایک عمومی شفقت ہے. عمومی شفقت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے اس کے رہنے کے لیے گھر دیا, اسے کھانے کا پینے کا انتظام کیا, ساری چیزیں کی. لیکن آپ کبھی اس بات پہ غور کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک وقت آ کر آپ سے رہنمائی کا طلبگار ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں زندگی میں کیا کروں. اس وقت آپ جو اس کو اسپیسیفکلی گائیڈ کرتے ہیں, اس کو تعلیم دیتے ہیں, اس کو شعور عطا کرتے ہیں, معرفت دے رہے ہوتے ہیں, یہ وہ رحمانیت نہیں ہے, یہ جنرل رحمت نہیں ہے جو آپ نے دی ہے, یہ رحیمیت ہے. اس سے بھی آگے, جب اولاد غلطی کرتی ہے, ٹھوکر کھاتی ہے, جب وہ اپنی زندگی میں اپنے کو تنہا محسوس کرتی ہے, اس وقت جو والد کا دست شفقت اس کے سر پہ آتا ہے, اس وقت جو والدین کی پشت پناہی اس کو نصیب ہوتی ہے, یہ عمومی رحمت نہیں ہے. محسوس کیا ہے آپ نے کبھی اس چیز کو کہ انسان جب ٹھوکر کھا کے اپنی زندگی میں بالکل تنہا ہوتا ہے تو اسے کتنا زیادہ ایک سائے کی اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس وقت اگر والدین موجود ہوں تو بہترین پناہ گاہ وہ ہوتے ہیں. یہ رحمانیت نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں رحیمیت. یہ مظاہر رحیمیت ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے بھی کیا رکھا ہے آپ کے لیے؟ اسپیشل گائیڈنس کے وسائل پرووائڈ کیے ہیں. یہ کھانے پینے والی نعمتیں نہیں ہیں, یہ زندگی گزارنے کی نعمتوں سے کمپیریزن نہیں ہے. وہ نعمتیں کہ جو آپ کو اور مجھے انسان بنانے کے لیے آئی ہیں, جو مجھے میرے کمال تک پہنچانے کے لیے آئی ہیں, جو نعمتیں اور رحمتیں, تو وہ انبیاء اور رسول ہیں اور کتاب خدا, اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ جو خدا کے پیغام کو قبول کر لیتا ہے یعنی ایمان لے آتا ہے, وہ انسان جب اپنی زندگی میں ٹھوکر کھاتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اذیت میں ہوتا ہے, تو اس وقت جو رحمت خداوندی اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لینے کو تیار ہوتی ہے وہ بہت ہی ایکسیپشنل رحمت ہے, وہ رحمت رحیمیہ ہے. یعنی کہ جیسے آپ اس کے ایک مظہر کو محسوس کر سکتے ہیں حرم معصوم علیہ السلام, کہ میں جو آپ لوگوں سے بہت فرمائش کرتا رہتا ہوں زیارتوں کے حوالے سے کہ آپ جائیں اور وہاں اس چیز کو محسوس کریں کہ وہ ایک ماں کی گود کا سا ایک حصار ہے, کہ اگر ہم اس جذبے سے اس کیفیت کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے اپنی زندگی میں کہ جیسے ایک کسی نے اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے, کسی نے اپنی باہوں میں لے لیا ہے. اور میں نے آپ لوگوں سے بیان بھی کیا تھا خاص طور سے کربلا میں بہت زیادہ, یعنی کہ ایسی کیفیت لگ رہی تھی کہ جیسے ہم خود اپنے آپ سے بیگانے ہو گئے, یعنی اتنی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی کربلا کی فضا میں کہ ہم اپنا گھر بھول گئے, ہمیں یاد ہی نہیں آیا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کہاں زندگی. ان چار پانچ دنوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہی ہمارا گھر ہے, یہی ہمارا سب کچھ ہے. یہ خدا کی رحمت رحیمیہ ہے, ٹھیک ہے, یہ رحمانیت نہیں ہے, یہ جنرل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ نعمتیں خدا نے کھانا دیا, پینا دیا, جسم دیا, طاقت, نہیں, اسپیشل یہ رحمت رحیمیہ جو انسان کو بلند کرتی ہے. اس سے تعلق تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل رہا ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ پر رلائی کرتا رہے گا, جو کہ شیطان چاہتا ہے کہ تم کرو, صحیح, یہی اصل وسوسہ ہے شیطان کا کہ تم اپنے آپ پر بھروسہ کرنا شروع ہو جاؤ. اور جب, کیونکہ تم ضعیف ہو, کیونکہ تم کمزور ہو, ایک دن تمہاری کمزوری سامنے آئے گی, اس وقت تم اس ٹریپ میں بہت آسانی سے آ جاؤ گے فقیری والے, کہ میں اب تو فقیر ہو جاؤں گا, اب تو میرے پاس وسائل نہیں ہیں, اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی اس پر بھروسہ کرنا ہے اللہ کی رحمت پر جو اس نے ہمارے لیے سامنے ہمارے سامنے رکھی ہے. وَخَلَائِقْ دَائِمًا مُسْتَغْرَقِ بِحَارِ رَحْمَتِ حَقًّا. اور ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ خلائق مخلوقات کی حالت کیا ہے, کہ وہ دائماً یعنی ہمیشہ خدا کی رحمت کے سمندر میں غرق ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یعنی شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ اس طرف دیکھ ہی نہیں پائیں جو کچھ خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے, جس کے ذریعے سے خدا میرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کر کے مجھے ترقی دینا چاہتا ہے. ابلیس کیا چاہتا ہے اپنے وسوسوں سے, کہ میں دیکھ ہی نہیں پاؤں اس طرف. تو خلائق دائماً مستغرق بحار رحمت حقاً, دائماً ہمیشہ, کبھی بھی اس سے باہر نہیں آتے, مستغرق ہیں, غرق ہیں, بحار یعنی سمندر میں, جو رحمت حق کا سمندر ہے اس میں غرق ہیں. وَأَزْآن استفادہ نمی کنند, لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے, پیغمبر آل پیغمبر کی ولایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے, درست. تو اس طرف ہم نہیں آتے ہیں, ان چیزوں کی طرف ہم نہیں آتے ہیں, اس لیے ہماری ظاہری اور باطنی دونوں زندگیوں کے اندر خلا ہے. این کتاب بزرگ الہی کے از عالم غیب و قرب ربوبی نازل شدہ, یہ کتاب یعنی قرآن یہ کہاں سے نازل ہوئی ہے, عالم غیب سے نازل ہوئی ہے, قرب ربوبی رب کی قربت کے مقام سے نازل ہوئی ہے. و برائے استفادہ ما مہجوران و خلاص ما زندانیان سجن طبیعت, کس لیے نازل ہوئی ہے, یہ دین کیوں آیا ہے, کیا اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے فقط اپنے ثواب اور عذاب کا ایک اکاؤنٹ بنا کے, رجسٹر بنا کے اس کے گنتی گنتے رہیں, یا اپنے خیال میں جنتوں کے حوالے سے جو ہے اپنے سرمائے کو بڑھاتے رہیں, اس لیے آئے, نہیں. کیا فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم جو حق سے دور ہیں وہ حق سے قریب ہو جائیں. ہم جو طبیعت کے فزیکل ورلڈ کے قید خانے میں بند ہیں اس سے آزاد ہو جائیں. وہ مغلولان زنجیر ہائے پیچ تر پیچ ہوا نفس و اعمال بس صورت لفظ و کلام درآمد. اور ہم جو زنجیروں میں جکڑے میں, کون سی زنجیروں میں؟ پہلی زنجیر ہوائے نفس کی ہے, خواہشات نفس کی. دوسری زنجیر ان امیدوں کی ہے کہ جو ہم نے ظاہری صورتوں سے باندھ لی ہیں. بہت ہی زبردست جملے ہیں, اگر آپ اس تک پہنچیں تو بہت ہی زبردست جملے ہیں. خدا ہمارے ذہن کو وہاں تک لے جائے. جو آپ, جس سے میں اور آپ امید باندھ رہے ہیں, یہ شکلیں اور صورتیں ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس سے ہم نے اپنی امید کو, اس کی زنجیر سے ہمیں اپنی امید کو باندھ دیا ہے, اور جو حقیقت اور سچائی ہے اس کو چھوڑ دیا. ان لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے خدا نے یہ کتاب نازل کی ہے, جو خدا کی رحمت رحیمیہ کا بزرگ ترین مظہر ہے, از بزرگ ترین مظاہر رحمت مطلقہ الہیہ است. یہ مقصد ہے قرآن کا کہ اس قید خانے سے باہر آؤ, ان زنجیروں سے اپنے کو آزاد کراؤ, اس کے نور سے اپنے دل کی نگاہوں کو روشن کرو تاکہ حقیقت تم کو نظر آئے اور سمجھ آئے. یہ مقصد ہے. اور آ رسول ختمی و ولی مطلق گرامی, اور پھر اس کے ساتھ اور کیا رحمت ہے؟ وہ رسول خاتم اور خدا کے ولی مطلق, کہ جو جنہوں نے محضر قدس ربوبی و محفل قرب و انس الہی, یعنی کہ اس خدا کی قرب اور انس کی محافل کو ترک کیا اور اس منزل غربت اور وحشت میں قدم رکھا, معاشرت میں گرفتار ہوئے. کس قسم کے لوگوں کی؟ ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان جیسے لوگوں کی. اور جن کی فریاد کیا ہے؟ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ, یعنی کہ اس جملے کو ظاہر کی طرف نظر کرنے والے ایک نظر سے دیکھتے ہیں, اہل معرفت دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ استغفار کیوں کرتے ہیں کثرت سے, آپ کے پاس گناہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِ, کہ قلب پر ایک زنگ کا یعنی ایک اثر آتا ہے جس کے لیے میں دن میں استغفار کرتا ہوں. تو یعنی کہ اہل باطن اور اہل معرفت یہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کی, یعنی کہ وہ لوگ کہ جن کی فکریں مادیت سے وابستہ ہیں, وہ لوگ کہ جو شیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ لوگ کہ جو ہوا و ہوس کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے درمیان زندگی گزارنا ولی خدا کے لیے انتہائی اذیت ناک حقیقت ہے. اور ان کی معاشرت کی وجہ سے, ان کے ساتھ معاشرت کی وجہ سے دل پر ایک پردہ آتا ہے جو ان کے لیے اذیت ناک ہے. کہ بعض اہل سلوک نے یہ بات بھی کہی ہے کہ نبی بھی جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو اسے اس معاشرت کے اثرات سے اپنے کو آزاد کرانے میں 3 دن لگتے ہیں. یعنی اتنا اثر ہے اس چیز کا کہ جو نبی کے قلب مطہر پہ بھی ایک فلم, ایک پردہ, ایک ممبرین آ جاتی ہے تاریکی کی. یعنی تاریکی تو میں نے لفظ غلط استعمال کیا, کہ یعنی اس میں بھی ایک چیز, ایک ایسا حجاب کہ جو ان کے لیے شایان نشان نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ خدا نے اپنے مقام قرب سے, اس اعلی منزل سے ان عظیم نعمتوں کو ہمارے درمیان بھیج دیا کہ جو تاریکی اور ظلمت و وحشت کا عالم ہے, اس نعمت کو ہمارے لیے مفت فراہم اور آسان کر دیا, لیکن ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں, اس سے استفادہ کرنے کو تیار نہیں. یعنی کہ وہ جو ہمارے سامنے آ کے یہ بات کرتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں یامرکم بالسوء والفحشاء کے اندر بھی یہی بات ہے. یعنی انسان برائی میں اور بے حیائی کی طرف کیوں آتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں, بائی देयर ओन चॉइस, इस रास्ते पर आने वाले लोग बहुत कम हैं। आप इसका बगौर सर्वे करें, बाई देयर ओन चॉइस नहीं है, फंसते हैं कहीं पर आके एक जगह पर। किस चीज की वजह से फंसते हैं? यही कि उस पर एतमाद नहीं है कि जिसने तुमको पैदा किया, उस पर एतमाद नहीं है कि जिसने तुमको तुम्हारी पैदाइश के दौरान और तुम्हारे मोहताजी के दौरान पाला, उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। जहां कोई प्रॉब्लम आई, जहां कोई चीज आई, जाके किसी शैतान के जाल में फंस गए, और फिर वो जिस तरीके से इस्तेमाल करे, एक दफा फंस गए तो फंस गए, ठीक है। तो अब उसमें फरमाते हैं कि जो खुदा की तरफ चलने वाला इंसान है, अब उसके पास दो रास्ते हैं, या पानी वाला या मिट्टी वाला। मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, ये बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि दो रास्ते हैं, या पानी का या मिट्टी वाला। यानी क्या मतलब कि असल चीज तो ये है कि जो खुदा ने बुलंदी से नाजिल किया पानी, वही और नबूवत और रिसालत का, उस पानी से अपने आप को धोए और पाक करे और इतना रोशन और नूरानी हो जाए कि फिर तरक्की के मनाजिल उसके सामने आए। अगर नहीं कर सकता तो अपने सर को जमीन की तरफ झुका के खाकसारी से जिल्लत के साथ खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाए, अपने कसूर को कबूल करते हुए, अपनी तकसीर को कबूल करते हुए, ठीक है। इन्हें एक रास्ता क्या है कि इंसान उस पानी से अपने आप को धोए। अगर नहीं कर पा रहा, यानी मैं नहीं इस्तेफादा कर पा रहा नबी से और किताब से, तो मैं क्या करूं, छोड़ दूं सब? नहीं, फिर अपनी जिल्लत को कबूल करते हुए, अपनी कोताही का एतराफ करते हुए, खाकसारी इख्तियार करते हुए खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। खुदा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, खुदा की बारगाह में हाजिर होने से रुकावट गुनाह नहीं है। खुदा की बारगाह में हाजिर होने से रुकावट इंसान की हठधर्मी और इंसान का खुदा के सामने अकड़ना है। खुदा किसी गुनाहगार बंदे को अपने दरवाजे से नहीं हटाता है, सिर्फ उसके गुनाह और मासीयत की बुनियाद पर। लेकिन इंसान जब अपने गुनाहों की वजह से खुदा से गेम्स प्ले करना शुरू कर दे, ट्रिक्स, जो मैंने पहले आप लोगों को कहा कि चीजें हैं, गुनाह हमें करना है, उसके लिए बहाने तलाश हो रहे हैं, उससे बदतर खुदा की बारगाह में खड़ा हो जाए, मैं ये मानता ही नहीं, ये चीज ही सही नहीं है, इसरार करे गुनाहों पर, ये चीज इंसान को इसकी वजह से धुतकारा जाता है। लेकिन जो गुनाहगार अपने गुनाहों का सिद्क दिल से इतराफ करते हुए, अपनी कमजोरी कोताही को कबूल करते हुए खाक सारी इख्तियार करता है, यानी मिसाल के तौर पर अपना सर खाक पे रख देता है सजदे में खुदा की बारगाह में, वो खुदा की बारगाह में मकबूल बंदा है, वो रद्द शुदा नहीं है, वो मरदूद नहीं है। मरदूद का मतलब समझते हैं ना, लौटा दिया जाना, रद्द से निकला, रद्द यानी लौटाना, मरदूद जिसको लौटा दिया गया हो। तो इंसान के पास क्या है, दो रास्ते हैं कि या तो अपने इन्हें उस पानी से, अब ये वो चीज है कि खुदा ने इन दो चीजों को तहूर क्यों बनाया, या मिट्टी को या पानी को, अब उसकी हिकमत को समझें कि ये दो रास्ते हैं इंसान के पास, यानी उस आब रहमत खुदा से अपने आप को पाक करो, धो। अगर इसमें कमी और कमजोरी और कोताही है तो इस मिट्टी पर अपने सर को रख दो खुदा की बारगाह में, अपनी जिल्लत उबूदियत और अपनी हकारत को कबूल करते हुए खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाओ। पानी वाला रास्ता यह है कि इंसान पहुंचे कुरान और रसूल और आले रसूल की बारगाह में, और जो कुछ वो कह रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे। लेकिन हम कर पाते हैं ऐसे, यानी मिसाल के तौर पर कुरान में है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, हम ऐसी नमाज पढ़ पाते हैं? यानी हम तो पहली स्टेज पे नहीं आ पाते कि हमारी नमाज हमको फोशा मुनकरात के मुकाबले में खड़ी हो जाए जब भी वो आए तो। ذکر اللہ اکبر والی حالت تو ہماری نماز میں آتی نہیں ہے. تو ہم گئے تو اس کے پاس کہ اس پانی سے اپنے آپ کو دھو لیں, نہیں کر پائے, تو اب کیا کریں, اس کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں, اپنی کوتاہی کو قبول کرتے ہوئے, خاکساری اختیار کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں آ جائیں, خدا قبول کر لے گا. یعنی یہ پانی یا مٹی, ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے جو پانی کے جو طہور خدا نے جو پاک کرنے والی جو دو چیزیں بنائی ہیں, پانی سے وضو, مٹی سے تیمم, تو یہ طہور کیا یہ باطنی سینس ہے کہ کس طریقے سے یہ پاک کرتی ہیں؟ کہ جو آب ہے, پانی ہے, وہ رحمت الہیہ ہے, رحمت رحیمیہ الہیہ ہے, کہ جو آسمان عرش سے برسائے اور قرآن اور پیغمبر اور آل پیغمبر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ پانی. دھو اس سے اپنے آپ کو, پاک کرو. اگر نہیں پاک کر سکتے تو اکڑنا نہیں, گناہ پہ اصرار نہیں کرنا, گناہوں کے ذریعے سے خدا کو دھوکا نہیں دینا, فریب نہیں دینا, بلکہ اپنی عاجزی, اپنی ذلت, اپنی حقارت و قصور کو قبول کرتے ہوئے مٹی کی طرف آ جاؤ, مٹی پہ سر رکھو, اپنی تقصیر کو قبول کرو, تو وہ رستہ بھی خدا کی جانب سے قبولیت کا ہے. یعنی اس گناہگار بندے کو بھی خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. اور پھر کہہ نہیں سکتے, یعنی کہہ نہیں سکتے, یعنی اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ اس خاکساری کی بنیاد پر خدا نے لوگوں کو, بندوں کو اٹھا کے نامعلوم کس مقام تک بلند کیا ہے.
ویسے دیکھا جائے تو پانی مور امپورٹنٹ,
ہاں, یعنی کہ وہ چیز, لیکن یہ جو خاکساری ہے اپنے عجز و ذلت کی خدا کی بارگاہ میں قبولیت ہے, نہیں پتا خدا کو کس بندے کی کتنی پسند آ جائے. ہاں, ایک مثال وہ بھی ہے, جناب حر کی بھی ہے, اور ایسے کافی انسان. جی
بیسیکلی یہ اس کا مقصد ہے کہ اپنی ایگو جو ہے وہ بالکل زیرو کر دے
خدا کے سامنے, یعنی انسان یہ اس رستے پر ہو یا اس رستے پر ہو, ٹھیک ہے, انسان یہ اس راہ پر ہو یا اس راہ پر ہو, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یعنی احد الطہورین, یا پانی کے ذریعے سے پاک ہو رہا ہو یا مٹی کے ذریعے سے پاک ہو رہا ہو. بات سمجھ میں آئی کہ نماز کے لیے جو خدا نے دو طہورین, جیسے کہیں طہورین یعنی دو پاک کرنے والی چیزیں قرار دیں, انسان یا ایک کے ذریعے سے پاک ہو رہا ہو یا دوسرے کے ذریعے سے پاک ہو رہا ہو, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. تو یہ بہت بہت خوبصورت نقطہ ہے اس کا, کہ یعنی وہی ظاہر سے باطن کی طرف جانا. کہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو اپنی عزت کا احساس ہے, اپنا غرور, خود خواہی, اپنی ذات کو چاہنا, یہ مٹی پر اپنے سر کو رکھ دینا سب کو مٹا دیتا ہے.
جی سوال ایک دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ میوچولی ایکسکلوسیو کیسے ہو سکتے ہیں؟
نہیں, میں نے یہ نہیں کہا میوچولی ایکسکلوسیو ہے,
راستہ وہی ایک ہے, چاہے آپ کو کہیں پانی والا, مٹی والا ڈائیورژن ہے, لیکن لے کے وہیں تک.
نہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیں, جب ہم اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ حقیقت واحد ہے, تو ہم میوچولی ایکسکلوسیو یا ڈائیورسیفائیڈ وے کی بات ہی کیسے کر سکتے ہیں؟
یہ انڈرسٹینڈنگ بن رہی تھی کہ
نہیں, یعنی دو اس لیے نظر آتے ہیں کہ ایک, انہیں مثال کے طور پر اولیاء خدا ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو آب وحی اور اتباع معصوم سے پاک کرنا شروع کیا, اینڈ دے آر گوئنگ فارورڈ, اور اس کے اندر یہ چیز موجود ہے, یعنی وہ دوسری والی چیز, خاکساری والی چیز, وہ اس پانی سے دھونے میں موجود ہے, اس کے اندر موجود ہے, ایکسکلوسیو نہیں ہے, انکلوسیو ہے. لیکن اگر ہم جیسے انسان کے جو آب وحی سے طہارت میں ناکام ہیں, ناکام ہو رہے ہیں, اور ہم خاکساری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور خدا ہمیں قبول کر رہا ہے, تو وہ طہارت آب اس کے اندر انکلوسیو ہے. یعنی ایک جو چیز کہی جاتی ہے کہ جیسے جلال و جمال جن کے ذریعے سے خدا نے انسان کو پیدا کیا, دونوں ایک دوسرے میں موجود ہیں. جو خدا نے کہا نا کہ میں نے انسان کو, آدم کو اپنے دو ہاتھوں سے بنایا, तो ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल हर जगह है, हर जगह दो हकीकतें चल रही होती हैं इंसान की जिंदगी में और एक दूसरे के अंदर होती है, यानी एक्सक्लूसिव नहीं इंक्लूसिव होती है। जैसे कि जहां जमाल है उसके अंदर जलाल होगा बिल्ट इन, जहां पे जलाल है उसके अंदर जमाल होगा बिल्ट इन अगर खुदा के रास्ते में। तो इसी तरीके से कि वो इंसान के जो आब वही से तहारत पा रहा है उसमें खाकसारी मौजूद होगी, और जो इंसान खाकसारी के रस्ते से खुदा की बारगाह में कबूल हो रहा है उसमें तहारत बा वही पाई जाएगी। यानी खुदा उसको किस रस्ते से ताहिर करेगा, अगर उस खाकसार इंसान को कबूल करेगा बुलंद करेगा तो क्या चीज अता करेगा, यही देगा ना कि तुम इस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे थे लेकिन तुमने गुरूर का रास्ता नहीं इख्तियार किया, तुम बंदे बन के मेरे पास आयो, चलो जो तुम नहीं हासिल कर पा रहे थे मैं देता हूं तुम्हें। तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर मौजूद है। तो फिर ये फरमाते हैं कि जब इंसान इस गुरूर और खुदखाही से बाहर आ जाएगा अपनी खाकसारी की वजह से तो क्या होगा, रहमत के दरवाजे उस पर खुल जाएंगे। ठीक है, यानी जो कुरान और वही के और नबूवत के सहारे आगे जाएगा उस वो खुदा की बारगाह में बंदे खाकसार होगा। जो इस रस्ते से जिसको खुदा कबूल करेगा कि तुम मजबूर और मोहताज थे उस पर अपनी रहमत के दरवाजों को खोल देगा। और क्या होगा उसके बाद के वह अर्ज़ तबीयत, और जब वो वही का पानी बरसेगा उस पर तो अभी इसकी तबीयत की जमीन अर्ज़ बैज़ा रहमत गर्दद, खुदा की रहमत की जमीन बन जाएगी, यानी बंजर जमीन नहीं रहेगी, वीरान जमीन नहीं रहेगी। ठीक है, तो यानी मैं ये बात यहां पर कहने का मतलब है कि इंसान या इस रस्ते पर हो या उस रस्ते पर हो, अगर खुदा तौफीक दे तो आप इस वही के हवाले से तरक्की करें, अगर ये ना मिले तो क्या छोड़ दें। तो वो दूसरा रास्ता इंसान के लिए मौजूद है। अच्छा, अब इसके बाद आखिर में एक हदीस आपको सुना दें इसी वजू के हवाले से, और ये काफी एक यानी कि ये एक वन ऑफ मेनी है कि जिसमें वजू की हिकमतों को बयान किया गया है, यानी वजू के बातिन को, कि इलालु शराय से ही है ये हदीस, इलालु शराय के पैगम्बर अकरम के पास यहूदियों में से कुछ लोग आए और उन्होंने काफ़ी मसाइल पूछे, उनमें से एक मसला ये था कि अखबिरना या मोहम्मद, कि हमें खबर दो ए मोहम्मद, ले अय्ये इल्लतिन तो अज़्ज़ा हाज़िहिल जवारहुल अरबा, के वज़ू में आप कितने आज़ा व जवारे पे हाथ फेरते हैं या धोते हैं, बताएं। चार कौन से, चेहरा, हाथ, पैर और सर, चेहरा, हाथ, पैर और सर का मसा। तो कहेंगे ये जो वजू के अंदर इन चार आजा और जवारे को पर वजू करने की इल्लत क्या है, वही अनजफुल मवाज़ए फिल जसद, जबकि ये चार आज़ा दूसरे आज़ा की नस्बत पाक है, मतलब अगर तहारत करना है धोना है करना है तो वो दूसरे आज़ा उससे ज़्यादा हक रखते हैं, जो कि ज़्यादा पाक हैं उसी पर ही तुमने हुक्म दिया या सुनाया कि उस पर वज़ू करो या उसको धो या मसा करो। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही लम्मा अन वसवसा शैतान इला आदम, जब शैतान ने आदम को वसवसा दिलाया, वद्दना मिना शजरती, और वसवसा दिलाने के बाद उनको शजर से करीब कर दिया, फनजरा इलैहा, तो आदम ने उस शजर की तरफ नजर की, फजहबा मा वजहू, तो یعنی کیونکہ اپنے چہرے کے رخ کو اس چیز کی طرف پھرایا گیا جس سے خدا نے روکا تھا, تو اس سے پاک کرنے کے لیے پانی سے چہرے کو دھویا جاتا ہے. یعنی یہ جو جہت ہے, ڈائریکشن ہے, چہرہ یعنی جہت, تو اپنی جہت کو کس طرف سے موڑ لیا؟ جو حکم خدا تھا اس کی طرف سے موڑ لیا معصیت خدا کی طرف. تو یہ پانی جو رحمت خدا ہے, اس کے ذریعے سے اپنے جہت اور چہرے کو دھویا جائے تاکہ اس اثر کو پاک کیا جائے. فم قام و مشا الیہا, اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور اس کی طرف گئے اپنے پیروں سے چل کے. وہیا اول قدم مشت الی الخطیئہ, اور یہ پہلا قدم تھا انسان کا جو کسی خطا کی طرف بڑھا تھا. ثم تناول بیدہ منہا, پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھایا. تو کیا ہوا کہ ان کے جسم پر جو باطنی اور برزخی لباس اور زیور تھا وہ زائل ہو گیا اس کے کھانے کی وجہ سے, جو قرآن میں بھی ہے کہ ان کے لباس گر گئے اور ان کی اریانی ظاہر ہو گئی. فَوَضَعَ آدَمُ يَدَهُ عَلَىٰ أُمِّ رَاسِهِ, جب آدم نے یہ دیکھا کہ وہ بہشت کا خلی یعنی لباس گر گیا مجھ سے ضائع ہو گیا, تو آدم نے ندامت اور پشیمانی میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھا. فَلَمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور پھر خدا نے ان کی توبہ اور بکا کہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور گریا شروع کیا, بکا آہو بکا شروع کی. فَلَمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور پھر اس وقت خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا. فرض اللہ علیہ وعلی ذریته تطہیر هذه الجوارح الاربع, اور خدا نے آدم اور ان کی ذریت پر فرض قرار دیا کہ وہ ان چار جوارح کی تطہیر کرتے رہیں, کہ اپنے چہرے کا غسل کرو, اپنے ہاتھوں کو دھو, اپنے سر کا مسا کرو اور پیر کا مسا کرو. لیکن یہ ون آف ہے, اس کے علاوہ بھی وضو کے ان اور بہت ساری علتیں ہیں, یہ صرف یہ نہیں ہے. یہ علل الشرائع شیخ صدوق کی جو بہت مشہور کتاب ہے اس میں سے یہ حدیث ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی. تو ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور اگر انسان فقط ظاہر میں پھنس کے رہ جائیں, یعنی کہ جو ایک بہت بڑی پرابلم ہم سب کے ساتھ آج کی زندگی میں آ رہی ہے, یعنی دینی زندگی میں آ رہی ہے, وہ فقہ پر اوور اسٹریس ہے. یعنی آپ نے آج تک کبھی وضو کے حوالے سے اس چیز پر غور کیا ہے کہ کوہنی دھلنے سے نہ رہ جائے اور چہرے کے یہ کونا دھلنے سے نہ رہ جائے اور مسا کا پانی پیشانی تک نہ آ جائے اور پاؤں کا مسا جو ہے وہ اس جگہ سے نیچے نہ رہ جائے؟ اس کے علاوہ, ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے, اس کے علاوہ کسی حکمت پہ غور کیا اپنے وضو کی کہ ہم یہ کر ہی کیوں رہے ہیں, یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جیسے اس جماعت یہود نے آگے سوال کیا کہ بھئی آپ نے یہ چار اعضاء و جوارے کو دھونے یا پوچھنے کا حکم آپ نے دیا ہے کیوں؟ اگر اس کا تعلق خالی دھونے سے ہے تو دھونے کے لیے تو دوسرے اعضاء و جوارے زیادہ حقدار ہیں.
یہودی کا سوال
جی. تو اس یعنی یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ امام خمینی نے جو یہ چیزیں لکھی ہیں خود فقیہ ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فقہ اور اصول جانتے نہیں ہیں. تو بیسیکلی یعنی کہ آپ ان تمام چیزوں کو, ہمیں اس کا یعنی فقہی اصول آداب کا پورا لحاظ رکھنا ہے, لیکن اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے. یعنی جیسے فار ایگزامپل ایک اور جگہ بھی جو دوسری حدیث و روایات میں ہے کہ مسا جو ہے وہ سر اور پھر پیر, کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان سر سے پیر تک پاک رہے, خدا کا رہے. تو انہیں بہت ساری احادیث میں یہ سارے جملے موجود ہیں ائمہ علیہ السلام کی, جو ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اس ظاہر کا ایک باطن ہے, لیکن ہم پہنچ جاتے ہی نہیں, صرف سوچتے ہی نہیں.
ویسی لیکن بات جس سے کہ
کہ مطلب میں نے ابھی ریسنٹلی یہ چیز سنی کہ عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ نعوذ باللہ کیونکہ جناب آدم کی ایگو ان سے مطلب ان کے سامنے آ گئی, حائل ہو گئی اللہ کے, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنے کے کہ کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں تو وہ ایک ڈیزیز ہے جو ہمارے ساتھ ہے وہ آ رہی ہے, مطلب جو مطلب تو یہ آف کورس یہ ایک تو کلچرل وہ ہے, لیکن بیپٹائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہولی واٹر سے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ مطلب آپ کو ایک نئی لائف ملی, تو وہ جو ڈیزیز تھی انہوں نے
دیکھیں کنسیپٹ اپنی جگہ سارے وہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دوسری جگہوں پہ بگڑ گئے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ ہندو اس میں چلے جائیں, بدھ میں چلے جائیں, چائنیز جو ان کے اولڈ ریلیجنز ہیں, ایران کے جو ایران باستان یا اس قسم کے نظریات کہلاتے ہیں, بیسیکلی چیزیں آپ کو لگے گا کہ وہی روٹس وہی ہیں, لیکن کیونکہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اور کوئی وہی کی رہنمائی نہیں ہے ان کے ساتھ تو وہ ڈسٹارٹ ہو گئیں. یعنی مثال کے طور پر کہ ہم اسلام یہ نہیں کہتا کہ آدم جو تھے وہ گناہگار تھے اور معصیت کار تھے نعوذ باللہ اور یہ سب چیزیں یہ چیز, بلکہ اسلام ہمیں اس جگہ تک لے جاتا ہے کہ آدم سے بظاہر ایک معصیت ہوئی ہے, فعصى آدم ربہ, ٹھیک ہے, فغوا, رستے سے اغوا بھی ہو گئے, لیکن ثم اجتباہ ربہ, پھر ان کے رب نے ان کو منتخب بھی کیا ہے, فتاب علیہ ہے, ان کی توبہ انہیں اور اپنی طرف واپس لوٹایا, ثم ہدا, پھر ہدایت بھی کی ہے. تو خالی یہ چیز تھوڑی ہے کہ آپ خالی یہ کہیں کہ ہاں آدم سے یہ معصیت ہو گئی, کیونکہ دیکھیں اس روایت میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ جیسے ہی, یعنی آدم اور ابلیس کا سب سے بڑا فرق کیا ہے, یہاں دو ایٹیٹیوڈس کا فرق ہے نا, کہ ایک غلطی آدم نے کی تھی, ایک غلطی ابلیس نے کی تھی, ٹھیک ہے, ابلیس اپنی غلطی پر اڑا رہا, اس نے توبہ نہیں کی. آدم کو جیسے ہی احساس ہوا, آدم نے وہ غلطی بھی جانتے بوجھتے نہیں کی تھی, ٹھیک ہے, آدم یہ نیت لے کے نہیں گئے تھے درخت کی طرف کہ خدا نے منع کیا ہے میں تو کھاؤں گا اسے, اس نیت کے ساتھ نہیں گئے تھے آدم, وسوسے کا شکار ہو کے گئے تھے, یعنی شیطان نے ان کو دوسرا ایک رستہ دکھایا تھا, ٹھیک ہے, جیسے ہی انہیں محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, انہوں نے فوراً توبہ کی خدا کی بارگاہ میں. یہ فرق ہے آدم اور ابلیس کا. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ انسان جب اپنے قصور کو, اگر ابن آدم ہے, آدم کی اولاد ہے حقیقتاً, اگر اپنے قصور کو محسوس کر رہا ہے کہ میں قرآن اور پیغمبر سے استفادہ نہیں کر پا رہا, تو وہ ابلیس کے طریقے سے مغرور نہیں ہو رہا ہے, خدا کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو رہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا خدا نے کیا بھیج دیا, خدا نے ایسی کتاب بھیج دی جو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی, خدا نے ایسے پیغمبر بھیج دیے کہ جن کی ہم پیروی نہیں کر سکتے, ہیں یہ جملے یا نہیں ہمارے اس میں, وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ کیا کہہ رہا ہے, میں, میری غلطی ہے, میری تقصیر ہے, میں پرقصور ہوں, اور اپنی عجز و ذلت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی خاک پہ رکھ رہا ہے, یہ آدمیت ہے. وہ دوسری چیز ابلیسیت ہے کہ تو نے مجھے اغوا کر دیا, میں ان کو سب کو بہکاؤں گا کہ جس طریقے سے تو نے مجھے بہکا دیا, یہ ابلیس کا جملہ ہے, یہ فرق ہے. تو اسلام جس طریقے سے جناب آدم علیہ السلام کی بات کرتا ہے, وہ یہ نہیں کہ فقط گناہ, خطا, برائی, یعنی اسلام آدم علیہ السلام کو یہ بتا رہا ہے کہ آدم جب جسم میں ہے تو وہ کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ وسوسوں کا شکار ہو, یعنی اوپن ٹو وساوس, وساوس شیطانی, وسوسوں کا شکار ہوگا آدم, غلطی کرے گا, ٹھوکر لگے گی, لیکن پلٹنے کا راستہ خدا نے رکھا ہے. اگر آدم کی اولاد ہے تو کہے گا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر اولاد آدم ہے تو یہ جملہ زبان پہ آئے گا, ربی ظلم تو نفسی آئے گا. اور اگر ابلیس سے متاثر ہے تو کہے گا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی کروں گا, وہ کروں گا.
तो हैदर भाई, इसमें अगर हम लोग मान लीजिए अब हम भी आदम की औलाद है, अगर हम कोई इस तरह की गलती करें तो ता क़यामत मतलब तक वो बाकी रहेगी?
कौन सी?
जैसा हजरत आदम ने वसवसे में आके वो खा लिया था, पर इसी तरह वसवसे में आके हम लोग कुछ करें, खा लें पी लें, तो ता क़यामत तक
उसका, अगर अगर आप उसको धोना दें उसको धोने का नहीं नहीं, उसका एक वो दूसरा पहलू है, यानी कि वो इस चीज से है कि इन्हीं सब चीजों में इंसान की तरक्की भी मुजमर है, नहीं इन्हीं सब चीजों में इंसान की तरक्की भी है कि इंसान अपनी यानी वो आदम की गलती को धोते धोते इंसान बुलंद होता जा रहा है, यानी खाली आप धो नहीं रहे बल्कि आप बुलंद भी हो रहे हैं। किस चीज का?
शैतान जैसे बेकार है या और ये अल्लाह का इम्तिहान, दोनों के रिलेशन
है? रिलेशन वही है कि इंसान जब अपने, मैंने आपको अर्ज किया ना कि इंसान के लिए हकीकी नेमत उसकी जात की क्वालिटी है, अगर आपकी नेमतों में इजाफा हो रहा है, यानी अब बात वही के जो जैसे फिर मैं करबला की बात करूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने सारे औलाद और दोस्त शहीद हो गए, नजरों के सामने कत्ल हो गए, इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऊपर चले गए या इस गम में दब गए? तो यानी मैं और कुछ भी नहीं कहता, जो रिवायतों के जुमले हैं कि जैसे जैसे आशूर का दिन गुजरता जा रहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग निखरता जा रहा था। और एक
माना पढ़ते हैं कि जैसे जैसे मतलब कमर झुक गई थी और बिल्कुल बाल सफेद हो गए थे,
जिसकी जो समझ, मैंने तो ये बिल्कुल रिवायतों के जुमला आपके सामने पढ़ा है, ये कोई अपनी तरफ से मैंने बात नहीं की है। और एक जुमला मैं आपको वो सुना दूं, आगा जाफर साहब भी एक बात कहते थे और बहुत दिल को लगी थी वो चीज़ कि ख़ास तौर से जो आखिरी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश की है जनाब अली असगर की अपने हाथों पर, आखिरी शहादत थी वो, और उस वक्त आपने एक जुमला इरशाद फरमाया है कि ए मेरे अल्लाह ये भी हुसैन के लिए आसान है इसलिए कि तेरी नज़रों के सामने, अगर उसकी अरबी पढ़ें तो बहुत हसीन है। तो उस वक्त आगा साहब एक जुमला कहते थे कि उस वक्त नहीं पता कि इमाम हुसैन जो है ना वो खुद खुदा हो गए हैं, कि कौन सी कैफियत है इंसान की, कौन सा मर्तबा है, यह कि मैं उसको कहूं कि उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूरे तौहीद में पूरे के पूरे गोता जाना है। किस किस्म का जुमला है कि इंसान कह सकता है कि ऐ मेरे रब ये भी मेरे लिए आसान है, क्यों? इसलिए कि तेरी नजरों के सामने, यानी जो हम बात कर रहे थे ना तकवा और यकीन के कमाल की, कि खुदा को किस यानी हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पा रहे थे कि खुदा वो हस्ती है कि जिसकी बारगाह में सब कुछ खो जाने के बावजूद कुछ नहीं खोया जाता, खुदा वो हस्ती है कि जिसकी बारगाह में हद से ज्यादा मजलूम हो जाने के बावजूद इंसान टूटता नहीं है, शिकस्ता नहीं होता। आप जितना इस पर गौर करते चले जाइए तो हमें फिर वही समझ में आता है कि नेमत कहते किसको हैं, इससे नेमत कहते हैं, यानी एक वो इंसान के जिसके हाथों से एक 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 करके दुनिया की सारी नेमतें रुखसत होती चली जा रही हैं, लेकिन नेमतें रुखसत नहीं हो रही हैं। आप अगर कुरान के पर्सपेक्टिव में जाएं, वो इंसान इम्तिहान की एक एक मंजिल को कामयाबी से तय करता जा रहा है और हर स्टेप के बाद उसकी नेमत में इजाफा हो रहा है। नेमत यहां होती है, बाहर तो जो है वसीला है, आजमाइश है कि इस जगह पर आखिरी कुर्बानी के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं कि खुदा ये भी मेरे लिए आसान है, और फिर जब आखिरी जुमला है तो क्या कह रहे हैं कि मुझ पर बहुत मुसीबतें पड़ गईं, रिज़्वान बिक़ज़ाइका, وتسليما لأمرك. تو ہم کربلا کیا پڑھتے ہو سنتے ہیں؟ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کربلا الٹیمیٹ ہے، الٹیمیٹ لیسن ہے کربلا، یعنی اس سے زیادہ اچھا جامع اور دقیق انسان دین کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا. تو یہ نعمت ہے، امام حسین سے سیکھیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے سیکھیں کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کیا کہا انہوں نے کہ اس پورے ماں رئی تو یہ نہیں ہے، ماضی نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے کہ ہاں ہم نے نعمت دیکھ لی اور اب نہیں ہے، اس پورے سفر میں ہم سوائے جمیل جمال جمیل حق کے ہم کچھ دیکھ ہی نہیں رہے، یہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ مصیبت ہے، تمہاری نظریں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہی ہیں، ہماری نظر نہیں دیکھ رہی ہے اس طریقے سے. ہم سوائے جمال جمیل رحمت خدا اور حق کے اس کا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا سیکھتے ہیں ہم بتائیں کربلا سے؟ اتنا دو مہینے آٹھ دن اور یہ سب کر کر کے یہ سب باتیں ہم کو نہیں سمجھ میں آتی. انہی چیزوں کی وجہ سے تو وہ حدیث ہے پیغمبر کی کہ حسین ان منی و انا من الحسین، کہ حسین سے بڑھ کر، حسین سے بڑھ کر دین پیغمبر کی حقیقت کو کسی نے نہیں آشکار کیا عملاً.
کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں سینس زیادہ بنتا